نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نشكر الإخوان الذين يريدون أن يكون الدرس في اللغة العربية اليوم إن شاء الله للناطقين بلغة أردو ويوم الجمعة أيضا خصصنا لهم إن شاء الله يوم للأردو ويوم الأربعاء ويوم الخميس إن شاء الله يكون في الحديث صحيح البخاري ويوم السبت والأحد ويوم السبت يكون أيضا في المنتقى ويوم الأحد يكون مصطلح الحديث إن شاء الله. فاليوم الدرس خاص بإخواننا الناطقين بلغة أردو والفاهمين بلغة أردو. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس مبارک مجلس میں بیٹھیں. اس کرسی کو دیکھ کر کے اور اس پر بیٹھ کر کے ہمیں بھی بہرحال غم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس کرسی کو ایک بہت بڑی اہم شخصیت شیخ ابو عمر فضل الحق اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اس کرسی کو انہوں نے کئی سال تک آباد رکھا. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے خطاؤں کو معاف کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، کیونکہ انہوں نے اتنی مدت میں اللہ کا شکر ہے کہ سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہے. ذرا بھی لچک ان کے مسلک میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے. یہ چیز سب سے پہلے ہمیں جان لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں. ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا، سب کچھ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے تو یہ سب عبادت ہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا ہر کام ثواب سے خالی نہیں، مسلمان کا ہر کام عبادت ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں وہ ڈالتا ہے مذاق اور اس کو خوش کرنے کے لیے بھی اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے. یہاں تک کہ اپنی شہوت حلال طور پر اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے اس کو بھی اس پر اجر ملتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوئی. نبی کریم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہم اپنی شہوت پوری کرتے ہوئے بھی ثواب پاتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہی شہوت وہ غلط جگہ پر اپنی پوری کرتا تو کیا اس پر عذاب ہوتا یا نہیں؟ تو کہا کہ ضرور ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح جب وہ اپنی شہوت حلال طریقے پہ پوری کر رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لحظہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرے. سونا، جاگنا، یہاں تک کہ ہمارا سوچنا، غلط بھی نہ سوچیں. غلط سوچنے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے جب تک آدمی اس کو بول نہ دے، صرف سوچ رہا ہے، اس کو بول نہ دے لوگوں کے سامنے یا اس پر عمل نہ کرے تو اللہ رب العزت نے معاف کیا ہے. لیکن ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں یہ غلط سوچنا بھی اللہ کے ہاں مؤاخذے کا باعث بن جاتا ہے. مکہ شریف میں غلط سوچنا بھی گناہ ہے، اگر کسی کے دل میں غلط خطرات آئے تو ضروری ہے کہ اسے توبہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم. دوسری جگہ اگر ہم سوچ لیتے ہیں کوئی چیز، غلط کام سوچتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن مکے کے اندر اگر کوئی چیز ہم غلط سوچتے ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے صرف ارادے اور سوچ پر بھی مکے میں معاوضہ کیا ہے. انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ان دروس میں فقہ کے درس ہو، یعنی حدیث شریف کے راستے سے ہمیں اپنے دین کے احکام کا علم سیکھنا ہے. اس میں انشاءاللہ توحید کی بات بھی آئے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام لا مشاحة في الاصطلاح. عندك فرصة بعد العشاء إن شاء الله تجلس هنا، إن شاء الله نجلس والله يسلمك. خلينا مع الإخوان. تو اس میں توحید کی بھی بات آئے گی اور سیرت کی بھی بات آئے گی. اس کے علاوہ ہر چیز تو نہیں آ سکتی آدمی کی ضرورت کی. اگر کوئی سوال آپ کسی کے ذہن میں آئے ابھرے کسی بھی موضوع پر تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ لکھ کر کے یا یوں زبانی، اور اگر بر وقت اس کا جواب حاضر ہے تو انشاءاللہ جواب دیں گے، نہیں تو پھر اس کو ڈھونڈ کر کے لوگوں سے پوچھ کر کے آپ لوگوں کے لیے لائیں گے. کوشش ہی ہوگی. ہم چاہتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اس کتاب میں سے درس شروع کیا تھا تو کتاب الطہارہ کو ختم کر دیا تھا، وضو کے باب میں ہم تھے. ہم چاہتے ہیں کہ وضو سے شروع کریں. وضو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا وضو کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضو لہ. لیکن وضو کے بارے میں اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا آپ نے کہ لا یقبل اللہ صلاۃ امرئن احدث حتى يتوضا. اگر کسی نے وضو بھی کیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا نماز نہیں شروع کیا ہے، تو اس کی نماز اس وقت صحیح نہیں ہوگی اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، جب تک وہ وضو نہ کر لیں. اس وجہ سے دین کے میں پانچ کھمبوں میں سے یا پانچ ارکان میں سے دوسرا اہم رکن جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد نماز ہے، صلات ہے. اور یہ چیز بھی ہمیں چاہیے. حقیقت میں ایک بھائی نے کل یا پرسوں سوال کیا تھا، کل دھوکہ ہو گیا تھوڑا سا، انہوں نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے، میں نے فون کیا تو نہیں آ سکے. پرسوں ایک صاحب نے سوال کیا تھا، اگرچہ یہ سوال خارج از موضوع ہے لیکن یہ کہ اہم ہے ایک اصطلاح کے اثبات یا نفی میں. کہتے ہیں کہ شرعی امور یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے میں ہمیں اپنی طرف سے الفاظ نہیں ملانے چاہیے. اللہ رب العزت کا نام ذاتی نام اللہ ہے، لیکن رحمان، رحیم، کریم، وہاب، عزاق، یہ اللہ رب العزت کے صفتی اسماء ہیں. اپنے طرف سے اس کا ترجمہ ہمیں نہیں کرنے کا حق ہے. اس وجہ سے کسی نے پوچھا تھا اور بہت ہی اچھا سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو خدا کہنا غلط ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں خدا تعالی یا خدا بزرگ تر، یہ خدا جو ہے حقیقت میں یہ ایک فارسی زبان ہے. فارسی زبان سے اردو دان یا جو ایشیا کے لوگ ہیں ان کے یہاں یہ لفظ گیا اللہ رب العزت کے نام کے لیے. لیکن صحیح یہ ہے کہ جس طرح آپ کا ایک نام باپ دادا نے رکھا ہے، اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے، اس جس طرح آپ کو کسی دوسرے نام سے اگر کوئی شخص پکارے تو آپ کو برا لگے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کو برا لگنا چاہیے کہ کوئی شخص اللہ کو خدا کہے، ہم کو بچنا چاہیے. اسی طرح دینی اصطلاحات جو ہیں، صلات ہے، اس کو نماز. حقیقت یہ ہے کہ وہ نماز جو ہے بت پرستی یا آگ پرستی کو بھی نماز کہا کرتے تھے. نماز عشق ادا ہوتی ہے تروالوں کے سائے میں یا اس طرح جو کچھ بھی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا لفظ جو ہے پرانی فارسی زبان میں وہ عام ان کی عبادت کے لیے استعمال ہوتا تھا. جو آگ پرست آگ پوجتے ہوئے کام کرتے تھے اس کو نماز کہتے تھے. وہی چیز اس خاص نماز کا خاص صلات جس کو اللہ رب العزت نے صلات کہا ہے اور مسلمانوں کی اصطلاح میں اس کو صلات کہا جاتا ہے، اس کو نماز کہا جانے لگا. آپ حج کو وزٹ کیوں نہیں کہتے، زیارت کیوں نہیں، حج کو حج کہتے ہیں، صوم کو صوم، روزہ کیوں کہتے ہیں، روزہ بھی نہیں کہنا چاہیے. آپ زکات کو زکات ہی کہتے ہیں. تو تھوڑے سے الفاظ ہیں اصطلاحی، ان کو بھی ان کے اصل الفاظ میں استعمال کریں. اور روزہ جو ہے یہ روزے کے نام سے فی الحقیقت اس حیثیت سے جس طرح کی مسلمانوں کے یہاں روزہ رکھا جاتا ہے، یہ روزہ کسی امت میں نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لیکن تمام اقوام نے اس کو بدل ڈالا. ہندوؤں کے یہاں روزہ ہے کہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے لیکن صرف پھل کھائیں گے، اناج نہیں کھائیں گے، یعنی گیہوں، چاول، اس طرح کی چیز نہیں کھائیں گے. ایک روزہ ان کے یہاں ہوتا ہے 24 گھنٹے کا جس میں نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ سوئیں گے. یہ سب غلط روزے ہیں. اس کو روزہ کہتے ہیں. وہ لوگ پرانے زمانے میں بھی کہتے تھے روزہ, ہم بھی کہنے لگے روزہ. نہیں, ہمیں اپنی اصطلاح میں صلات کو صلات کہنا چاہیے, صوم روزے کو جو روزہ کہتے ہیں ہم اس کو صوم کہنا چاہیے, اسی طرح حج اور زکوٰۃ جتنے ہیں. تو سب سے اہم توحید کے بعد یہ صلات ہے. صلات, اور صلات اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک آپ کا وضو صحیح نہ ہو, جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس سے وضو کی, نماز کی اہمیت تو معلوم ہی ہے, وضو کی اہمیت بھی معلوم ہوئی. جیسے کہتے ہیں کہ جب شرط کسی چیز کی ہوئی تو بہت ہی اہم ہوئی. اذا فات الشرط فات المشروط, عربی کا مقولہ ہے, عربی کا قاعدہ ہے کہ جب شرط نہیں رہی تو پھر مشروط بھی نہیں رہے گا. آپ کسی سے شرط کرتے ہیں کہ اگر آ جاؤ گے تو آپ کے ساتھ ہم جدہ چلیں گے, نہیں آؤ گے تو نہیں جائیں گے, یہ تو بات ہو گئی. اگر ہمیں اپنی ٹیکسی اپنی گاڑی پر لے جاؤ گے تو چلیں گے, نہیں لے جاؤ گے تو نہیں جائیں گے. شرط اگر پوری نہیں ہوئی تو مشروط بھی پورا نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. اگر نماز صحیح ہے, وضو صحیح ہے, تو نماز بھی اگر ادا اس کے حق کے ساتھ ادا کیا ہے تو صحیح ہوگی. وضو صحیح ہے تو اگر نماز کو آپ نے اس کے حق کے مطابق ادا نہیں کیا تو صحیح نہیں ہوگی. شرط کے ہوتے ہوئے مشروط کا پایا جانا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن مشروط کا پایا جانا شرط کے ساتھ ضروری ہے. ایک اصطلاحی بات ہوئی, اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے وضو کی. اس وجہ سے وضو کو جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, پیارے رسول کے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم نے جس طرح وضو کیا ہے اسی طرح ہمیں وضو کرنا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عام طور پر وضو سے پہلے مسواک کا بھی ہوتا تھا اور دوسری سنتیں بھی ہوتی تھیں. سنت جس کے بارے میں پیارے رسول نے فرما دیا کہ یہ فرض نہیں ہے, اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وضو تو صحیح ہوگا لیکن سنت پر عمل کرنے کا ثواب آپ سے جاتا رہے گا. اگر آپ نے مزید وہ سنت بھی ادا کر لی تو آپ کا اجر بڑھ جائے گا. وضو کی سنتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سنت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ وضو کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے. اس وجہ سے سب سے پہلی حدیث, یہ کتاب ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کی جس کا نام ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. بلوغ المرام یعنی احکام, کوئی چیز واجب ہے, فرض ہے, مندوب ہے, مباح ہے, مکروہ ہے, حرام ہے, اس کی دلیلیں دلیلوں کے ساتھ اس میں مسائل ذکر کریں گے. تو سنت یہ مسواک کی فضیلت انہوں نے بیان کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق علی امتی لا امرتہم بالسواک مع کل وضو. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی, میری امت زحمت میں پڑ جائے گی, تو میں ہر نماز ہر وضو کے ساتھ ان کے اوپر مسواک کو فرض کر دیتا, مسواک کا حکم دیتا. اس سے معلوم ہوتا ہے, اور سب سے پہلی بات تو ہوئی, یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تفسیر ہوئی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو آپ کی امت کی تکلیف کا باعث ہے. تو اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ اگر ہمیں اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ ہم ان پر اگر مسواک واجب کر دیں تو یہ زحمت میں پڑ جائیں گے, مشقت میں پڑ جائیں گے, اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم ان کو حکم دیتے کہ ہر وضو کے ساتھ وہ مسواک کیا کریں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسواک سنت ہے, مسواک سنت فرض نہیں ہے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم وجوبی نہیں دیا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیارے رسول کا حکم جو ہے, اگر جس طرح یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ قرینے سے اور سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوا کہ مسواک کا حکم جو ہے وجوبی نہیں ہے, اگر اس طرح کا قرینہ یا اس طرح کا سیاق و سباق موجود نہیں ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جس طرح اللہ رب العزت کا حکم ہے ہمارے اوپر واجب الادا ہے, واجب العمل ہے. اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. یہ کسی حال میں جائز نہیں, ما کان للمؤمن, کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے کسی حال میں یہ جائز نہیں کہ پیارے اللہ رب العزت اور آپ کے رسول کسی بات کا فیصلہ کریں اور ان کو اس میں اختیار ہو کہ نہیں چاہیں گے تو کریں گے اور نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے. نہیں, اگر فیصلہ کر دیا واجبی تو اس کو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ان کو حکم کر دیتے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کر لیا کرو, لیکن اس حکم کرنے میں ان کے اوپر مشقت اور زحمت ہے, اس وجہ سے ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسواک کی بڑی فضیلت ہے. پیار رسول نے صرف اس وجہ سے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گے آپ کو اس کا وجوبی حکم نہیں دیا, لیکن ہر وہ چیز جس کا اس طرح کا کی تعبیر آئی ہے اس میں اس کی فضیلت چھپی ہوئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کی بہت بڑی فضیلت ہے. پیارے رسول کی رغبت, پیارے رسول کی چاہت اس میں ہے کہ ہر آدمی نہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کر لیا کرے. اور مسواک کے بارے میں تو معلوم ہے, حقیقت یہ ہے کہ اسلامی امور جتنے ہیں الحمدللہ صحت کے اعتبار سے, نظافت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں. پانچ وقت کا وضو جو ہے یہ کسی قوم میں نہیں ہے. اور میں نے کسی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر کسی زمانے میں کوئی وبا پھیلی تھی, تو جو عالمی صحت کا ادارہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنگلہ دیش والوں کو چاہیے کہ ہر 24 گھنٹے کے اندر کم از کم 5 مرتبہ اپنے پاؤں, ہاتھ, آنکھ, منہ دھو لیا کریں. عجیب, یعنی 5 مرتبہ انہوں نے کہا. یہ باقاعدہ اعلان آیا سرکاری طور پر. وہ لوگ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ رسول پر ایمان لاتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ صحت کے قوانین کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ 5 مرتبہ ہاتھ, پاؤں اور آنکھ اور منہ دھو لیا کریں تو اس مرض سے وہ محفوظ رہیں گے. دیکھیے, جادو جو سر پر چڑھ کر بولے, اب یہ حق ہے اور اس حق کو انہوں نے اس کا اعتراف کیا. اب ان سے کہا جائے کہ دیکھو اسلام نے اس کا آج سے کتنے سال پہلے, کتنے 100 سال پہلے حکم دیا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کریں. ایسا ہوتا ہے, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون, اللہ کی نعمت جانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں. تو مسواک کی فضیلت بہت کچھ ہے. آدمی کے منہ کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. خود اس کی ذات کے لیے مسواک کر کے منہ صاف کر لے تو اس کے منہ کا مزہ اچھا ہو گیا, اسی طرح دوسرے کے لیے اس کے منہ کی بو تکلیف دہ ہوتی ہے, مسواک کر کے اس کو صاف کر لیتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکہ تتأذى بما يتأذى به بنو آدم, فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے. بنی آدم بدبو سے پرہیز کرتے ہیں, بنی آدم نجاست سے پرہیز کرتے ہیں, اسی طرح فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور فرشتے نماز کے اندر حاضر ہوتے ہیں, ان قرآن الفجر کان مشہودا, اسی طرح ہر نماز میں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں, تو فرشتوں کو ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہیے. اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھا کر مسجد میں, کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا, سختی سے کہ جس نے اس کو کھایا وہ ہماری نماز گاہ میں, ہماری صلات گاہ میں نہ آئے, نماز کی جگہ میں نہ آئے. مسلانہ کا لفظ استعمال کیا کہ جو کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے, یعنی یہ سختی کی بات ہوئی. علماء کہتے ہیں کہ اس کو آنے کا, نماز چھوڑنے کا عذر ہو گیا. یہ جماعت چھوڑ سکتا ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوگی, فرشتوں کو تکلیف ہوگی. اس سے اچھا ہے کہ اس کی کمی کوتاہی اجر صلات کی اس کے سر پہ رہے. تو لیکن عام اور لوگوں نے کہا نہیں, یہ سختی صرف پیاز نہ کھانے کے لیے کہی گئی, اس کے بعد بھی اس کو آنے کی مسجد میں اجازت ہے, بلکہ واجب ہے کہ وہ جماعت میں حاضر ہو. اسی طرح کوئی اور چیز بھی, اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے بھائی جو سگریٹ پیتے ہیں, بیڑی پیتے ہیں, یا اس طرح کے یہ جو یہاں ہونٹ میں رکھتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں, یہاں تو دگا کہتے ہیں, سرتی, نسوار, یہ سب چیزیں, بہرحال اس میں یہ خاص بدبو ہوتی ہے. اول تو ہم کہیں گے کہ یہ تکلیف اور کیا نام ہے, بیماری کا گھر ہے. جیسا کہ دنیا کے عقل مندوں نے اپنی عقل سے اس کی تحقیق کی ہے, شریعت میں ہر اس چیز سے منع کیا گیا ہے جس سے آدمی کی صحت کو نقصان پہنچے. ہم چاہیں گے اس کو چھوڑ دیں, لیکن جو شخص سگریٹ پی کر کے آتا ہے حقیقت میں اور کسی آدمی کے بغل میں کھڑا ہوتا ہے تو دیکھیے کتنی خراب بو اس کے منہ سے آتی ہے. یہ بھی چیز اسی منع میں داخل ہے, جیسا کہ پیارے رسول نے پیاز کھانے سے منع کیا ہے. بہرحال دوسری روایت ہے ان عثمان ادا بوضو، حمران کہتے ہیں ان کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ تیسرے خلیفہ چار خلفاء میں سے، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ، اس کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خلفہ اسلام معاویہ وغیرہ رضی اللہ عن جمیع صحابہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار رسول کے بہت ہی قریبی تھے، اور قریبی آدمی کوئی کسی شخص کے بارے میں، اپنے قریب کے بارے میں کوئی بات کہے تو اس کی بات زیادہ ہی قوی رہے گی. وہ رات دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے. دوسرے صحابہ کچھ اور دور بھی ہو جاتے تھے لیکن اکثر ان کا حضور پیارے رسول کے حضور میں ہوا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت حمران کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی وضو کے لیے منگایا، اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھویا. دونوں ہتھیلی، ہتھیلی یہاں تک جو گٹا ہوتا ہے یہاں تک ہتھیلی ہے، تین مرتبہ اس کو دھویا. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات. یہ سب کام کلی کیا اور ناک میں پانی ڈال کر کے ناک سے پانی نکالا اور پھر چہرے کو تین مرتبہ دھویا، تین بار ان اعضاء کو دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق، پھر داہنا ہاتھ کہونی تک دھویا. کہونی تک، کہونی کے بارے میں کہونی تک دھویا. دوسری کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آیت کو لے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، اے مومنو جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو مرافق کہنیوں تک دھو لو. بعض کتابوں میں بال کی کھال نکالی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ کہنی دھونے میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے، کہنی دھوئی جائے گی یا نہیں دھوئی جائے گی. تو جا کر کے انہوں نے عربی زبان کا سہارا لیا اور کہتے ہیں کہ الا المرافق جب کہا جائے تو کبھی اس میں داخل ہوتا ہے کبھی نہیں داخل ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الى الليل، روزے کو رات تک پورا کرو. تو رات آتے روزہ ختم ہو جاتا ہے، رات جو ہے وہ روزے صوم میں داخل نہیں ہے، صوم میں داخل نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں بھی کہا جائے گا کہ مرافق جو ہے کہنیاں وہ وضو کے ساتھ دھونے میں داخل نہیں ہیں. یہ چیز بہرحال اس وقت لغت اور زبان کا سہارا لیا جائے گا جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے اس کی تفصیل نہ ملے. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دھونا شروع کیا وضو میں، کہنی کو دھویا حتی اشرع فی الاذد، یہاں تک کہ پہنچا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پہنچا کہتے ہیں. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہنی کے بعد بھی آپ نے دھونا شروع کیا. حتی اشرع فی الاذد، اس کو اذد کہتے ہیں عربی میں. اب اردو میں تھوڑا سا تکلیف، بہرحال ڈھونڈے ان شاء اللہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ بتائیے. تو یہاں تک کہ کہونی دھو کر کے آگے تک دھونا شروع کیا آپ نے. جب حدیث شریف میں اس کی تفسیر معلوم ہے تو پھر لغت کا سہارا غلط ہے یا کسی کے قول کا سہارا لینا غلط ہے. اصل اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ڈھونڈیں وضو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا، ناک میں ناک کس طرح پانی ڈالا جائے، چہرہ کس طرح دھویا جائے، سب طریقہ پیارے رسول سے لیا گیا. تو یہ چیز بھی پیارے رسول ہی سے لی جائے گی. اگر حدیث شریف میں یہ ہے حدیث یا قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کا سب سے پہلا مرحلہ یا سب سے پہلا رتبہ، کہیں بھی آپ کو حدیث ملے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو کسی حدیث کے جاننے والے سے پوچھیں، یا اگر آپ خود جانتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈھونڈیں کیا دوسری حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. نہیں موجود ہے تو یہاں حق ہے کسی بڑے عالم کو کہ اس سے ایک مسئلہ کشید کرے. دوسرا عالم دوسرا مسئلہ اخذ کر سکتا ہے، اس میں ایک دوسرے کی رائے کسی کے اوپر تھوپی نہیں جائے گی زبردستی. کیونکہ اگر حدیث کے الفاظ دو معنی کے لیے متحمل ہو سکتے ہیں تو دونوں معنی صحیح ہوں گے، لیکن جب حدیث کے الفاظ کی تفسیر دوسرے حدیث میں آ گئی تو پھر آئیں بائیں یا داہنے بائیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت کا لفظ عربی کا لفظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں استعمال کیا، قرآن کو اتارا ہے، لیکن اگر آیت کی تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں موجود ہے یا پیارے صحابہ کرام کے الفاظ میں موجود ہے تو پھر کسی شخص کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو ہے ہم نے دیکھا، بعض فقہ کی کتابوں میں ہم نے خود پڑھا ہے، سبقن پڑھا ہے، درسن پڑھا ہے کہ یہ لغت کا سہارا لے کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر نہ دھوئے تو کوئی حرج نہیں. نہیں، ہم کہیں گے الی المرافق کی تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل مبارک سے یہ کیا ہے کہ آپ کہونی سے بڑھ کر کے آگے ہاتھ کے حصے کو بھی دھونا شروع کرتے تھے، تو کہونی کو دھونا ضروری ہوا. اگر کہونی نہیں دھو رہا ہے تو کیا حکم ہوا؟ اس کو کہا جائے گا کہ جا کر کے پھر سے دھو لو. اگر اعضا بھیگے ہوئے ہیں اور اعضا سوکھے نہیں تو کہیں گے کہ جا کر کے پھر سے دھو لو، اور اگر سوکھ گئے ہیں تو وضو پھر سے کرو. نعم. ثم غسل يده اليمنى الى المرافق ثم اليسرى من ذلك، بائیں ہاتھ بھی اسی طرح مرافق تک آپ نے دھوئے. ثم مسح براسه صلی اللہ علیہ وسلم تفسیرا لقوله، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سر کا مسح فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين، پھر حضرت عثمان نے اپنے داہنے پاؤں کو دونوں ٹخنوں تک دھویا. یہاں بھی دیکھیے، یہاں بھی لغت کے سہارے میں جا کر کے لوگوں نے تدقیق کی. ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کعب، اور یہ بھی کعب ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر صرف یہیں تک دھوتا ہے تو جائز ہے. نہیں، احادیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ غسل الی الکعبین. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں